أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. تفسیر اور تاویل دو لفظ ہے. وما يعلم تاویله الا اللہ. تاویل اصلا اس کا معنی تو ہے لٹانا، واپس کرنا، لیکن حقیقت میں ایک آیت کے ایک مفہوم کو بیان کرنے کو کبھی تاویل کہتے ہیں. اور تفسیر فسرہ سے ہیں، تو سفرہ اور فسرہ ازداد میں سے ہم مانا ہے. فسرہ سفرہ وضحا اتدہا، واضح ہو گیا. سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں پتہ چل جاتا ہے، کر سکتا ہوں یا نہیں، کتنے دیر دن گھر سے باہر رہوں گا، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آؤں گا، لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے. صوفی نہ شود صافی و تا در نہ کشد جامی، بسیار سفر باید تا پخت شود خامی. علم کے لیے سفر ضروری قرار دے دیا گیا. بغیر سفر کے جو علم گھر پر حاصل ہو جاتا ہے، گاؤں میں شہر میں، وہ کچا علم ہوتا ہے، خام علم ہوتا ہے. استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب بنوری ٹاؤن میں شیخ الحدیث تھے، اور مولانا ہدایت اللہ صاحب کو خیر المدارس مولانا خیر محمد کے پاس بھیجا تھا. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے اپنے بیٹے، حالانکہ تعلیم القرآن میں دور حدیث تھا، حضرت بنوری کی خدمت میں کراچی بھیج دیا تھا. شمس الحق افغانی نے تمام علوم پڑھ لیے تھے، اور ایسے پڑھ لیے تھے کہ امام تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ ہندوستان میں انور شاہ صاحب حدیث کے ممتاز استاد ہیں، تو وہاں تشریف لے گئے. شاہ صاحب نے ان سے داخلے کا امتحان لیا، پر جب سبق پڑھانے بیٹھ گئے تو کہا ایک پٹھان طالب علم آیا ہے دیکھنے کا ہے. بس اتنا فرمایا، ایک پٹھان طالب علم آیا ہے دیکھنے کا ہے. طلبہ سمجھ گئے کہ کوئی خاص چیز آئی ہوئی. تو علم کے لیے سفر ضروری ہوتا ہے، اور تفسیر کے لیے بھی سفر ضروری ہے. مولانا رضا الحق صاحب نے نظم میں کہا ہے، رمضان میں تفسیر بھی مطلوب سفر ہے. کسی دن وہ نظم پوری ان کو پڑھ کے سناؤ. حاضری واضری چھوڑو، وہ سب حاضر ہو گیا. کیا حاضری روز لیتے ہو، قیامت برپا کی ہوئی. شوق سے آئے، انہوں نے پڑھ نہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے غریبوں نے، بس سب حاضر ہو گئے. ان کو صبح نظم سناؤ. مولانا رضا الحق صاحب نے جو اکثر علوم کے بارے میں کہا ہے، اس میں تفسیر کا ذکر اس طرح کیا ہے، رمضان میں تفسیر بھی مطلوب سفر ہے. دور تفسیر جو یہاں ہوتا ہے، اس کے لیے بھی سفر ہونا چاہیے. سفارا فسارا ہم مانا ہے. سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں، دوست دشمن اچھے برے سختی نرمی سب کا پتہ چل جاتا ہے. آپ پیغمبر نے کہا، السفر قطعت من العذاب، و سفر تو تکلیف کا حصہ ہے. اذا قضى احدکم نعمته فلیتعجل الی بیتہ، بخاری. جب کام ہو جائے جلدی گھر آ جائے. کائے کے لیے سفروں میں رہتے ہیں؟ ضروری سفر. السفر وسیلۃ الظفر، کامیابی اسی سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور جو لوگ بڑے بڑے سفر کرتے، جتنے دور جاتے تھے، اللہ اکبر، امام بخاری سے تو کہتے ہیں، امام بلد الا ارتحل الیہ، کوئی شہر نہیں تھا جہاں بخاری گیا، جہاں کوئی حدیث سنی وہاں پہنچ گیا. سلف صالحین کی محنت بہت زیادہ تھی. قتیبۃ بن سعید بخاری کے استاد ہیں، یہ بغلان کا رہنے والا ہے، شیخ بغلان کہلاتے ہیں. کہتے ہیں 200 طالب علم پڑھنے لگ گئے تھے، 10 رہ گئے تھے، 190 فوت ہو گئے. اتنا مشکل سفر تھا، اتنا مشکل سفر تھا. 200 طلباء بغلان سے روانہ ہو گئے، کابل سے اور زابل سے اور غزنی سے ہوتے ہوئے نکلے، لیکن جب سمرقند اور تاشقند اور بخارا میں محدثین کے پاس گئے، کئی بھوکے کئی پیاسے، صرف 10 رہ گئے اور 190 فوت ہو گئے. آپ بھی سفر کر کے آئے، خوب ٹھنڈے چھاؤں میں بیٹھے، پنکھے چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن کے اعجاز میں صبح و شام اکرام کراتا ہے اور کراتا رہے گا انشاءاللہ. ان بزرگوں کے ارواح پرفتوح کے لیے دعائیں دے، انہوں نے مشقتیں کر کے ہمارے اور آپ کے لیے دین کو آسان کر دی. ہر میدان صاف ستھرا پڑا ہوا ہے، بس تھوڑی سی غیرت، تہذیب، اخلاق اور توجہ کی ضرورت ہے. کام کرنا پڑے گا، سفر تو سفر ہے. میں اپنے گھر سے باہر 5 میل پر جہانگیرے کے ساتھ تورڈے رہے، اور میری والدہ صاحبہ وہی کی تھی. ہاں، میں نے کراچی آنے تک ماموں کے گھر، خالہ کے گھر رات نہیں گزاری تھی. میری والدہ نہیں چھوڑتی تھی باہر، کہ نوجوان لڑکا باہر نہیں رہ سکتے، گھر پر رہے گا. ہم نے 8 اور 10 سال پڑھا ہے، میری والدہ صاحبہ نے ایک بڑے عالم سے 12 سال پڑھا تھا، اور فقہ ان کی نو کے زبان پر تھی. بس بات سنتے ہی یک دم شعر پڑھنے لگتی تھی. پنجپیر مولانا اور علماء کا مناظرہ ہوا، والد صاحب سنا رہے تھے، یہ ایک مولانا نکلے پنجپیر مولانا، اور علماء ڈپٹی کمشنر کی عدالت میں مناظرہ ہوا. والدہ صاحبہ نے پوچھا، یہ نیا مولانا کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ خیرات ویرات کی ضرورت نہیں ہے، بس ہر شخص کو اپنا عمل کام ہے. اس زمانے میں یہ مشہور تھا مولانا کے بارے میں، حالانکہ ایسا نہیں تھا. تو ہماری والدہ صاحبہ نے فوراً کہا، ہاں نام اللہ کو ڈیر غلط تھے، رشید البیان کے وہی چخیرات ور پسی کی گی، ہر مردت ور رسی گی، سوکھ چوائی نہ رسی گی، دگا کفر تو ہوئی گی. پنجر ملا سے مزائے تو رسول. بعد میں نے دیکھا عقیدہ اہل سنت اس فرائینی میں لکھا ہوا ہے، وَعَلَمْ أَنَّ ثَوَابَ أَعْمَالِ الْأَحْيَاءِ يَسِلُ إِلَى الْأَمْوَاتِ. اچھی طرح سمجھو، زندوں کے اچھے اعمال کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے. وَمَا أَنْكَرَ أَنْهَا إِلَّا الْمُعْتَزِلَ الْمُنْكِرِينَ بِلَايَا. معتزلہ کے علاوہ کسی نے انکار نہیں کیا، شیخ نے بھی انکار نہیں کیا، مشہور ہو گیا. اور میں ایک دفعہ کہنے لگا کہ ایک عالم آئے اور وہ کہتے یزید کو کافر اور برا برا نہ کہا جائے، تو میری والدہ نے کہا یہ کوئی نئی بات ہے، رشید البیان کی لکھی تھی، لعنت مکڑا پہ یزید چل رفض شی بعید دے بے شک مسلمان و مسلمان اہل ایمان. رشید البیان ان کو ایسی یاد تھی جیسے ہمیں بخاری اور شامی و ہدایہ یاد ہونا چاہیے، ہے نہیں لیکن ہونا چاہیے. اس زمانے میں لوگ جو علم پڑھتے تھے وہ سارا یاد ہوتا تھا، یاد رکھنا سلف کا علم پختہ پورا یاد. اس طرح اللہ اکبر، قاریان صاحبان نے پروپیگنڈا کیا ہے، یہ زواد پڑھتے ہیں، وللضالین مغضوب انا للہ ویلز. تو میں نے بھی اس طرح ایک دن تلاوت میں زواد پڑھا، ہماری والدہ صاحبہ نے آہستہ سے ایک لکڑی جل رہی تھی اس کو آگ بڑھایا اور اس لکڑی سے ٹھیک ٹھاک پٹائی لگائی. کہ زواد کہاں سے آیا قرآن مجید؟ میں نے قاری صاحب نے کہا، قاری صاحب صحیح نہیں کہتے. اب محید برہانی کی آ گئی اور اس نے کہا زواد کلمہ اجنبی ہے. فسدت صلاته ولو اعتقد بانت امراته وکفر وارتد. یعنی کیسے پختہ لوگ تھے یہ. لوگوں کو سکھاتے ہیں وللضالین. محمد انور شاہ ایک عرب کے سامنے تلاوت کر رہا تھا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا. شیخ وضعنا ایش ایش وضعنا؟ میں نے کہا سبی لا یدری انشاءاللہ اعلمہ. میں نے کہا بچہ ہے سمجھتا نہیں، قاری صاحب نے بہکایا ہے، سمجھا دے گی. عرب جانتے نہیں ہیں اس بات کو, یہ اپنی طرف سے گسیڑائیہ کر رہا ہے. وہاں آپ کہے انا مریض, واللہ ہم لا یفہمون شیئا, سرے سے جواب نہیں دیں گے آپ جب تک آپ کہیں انا مریض. فقی الہند اور محدث الہند اور معدن دیوبند حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں بڑی تحقیق کے بعد لکھتے, بہرحال پر دال پڑھنا بہتر ہے. دیکھو ذرا پر دال پڑھنا بہتر ہے. اور جمال القرآن مولانا اشرف علی کا ہے, لیکن حاشیہ قاری امین الدین کا ہے, وہ مولانا کا نہیں ہے. جہاں زواد کو ترجیح ہے یاد رکھنا, وہ کسی اور کا ہے, مغالطہ ہو رہا ہے سخت قسم کا. انشاءاللہ مسائل آئیں گے. محقق الاثر امام اہل سنہ شیخنا و مرشدنا حضرت اقدس مولانا سرفراز خان نے تنقیدی متین میں لکھا تھا, پھر اتمام البرہان میں مسئلے کو واضح کر لیا ہے کہ اگر صحیح مخرج اور اوصاف کا لحاظ کرتے ہوئے مشابہ بزوا ہو گیا تو معاف ہے, معاف ہے, قصدن ایسا نہ کیا جائے. احتیاط اسی میں ہے کہ دعا بھی پڑھا جائے, زواد نہ پڑھا جائے. فافہموا ایھا العلماء سینفعکم فی الدین والدنیا انشاءاللہ. بہرحال تفسیر واضح معنی کو کہتے ہیں. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو زکات دو, یہ تفسیر ہے, ہر شخص سمجھتا ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز سے مراد ہے عبادات بدنیہ اور زکات سے مراد ہے عبادات مالیہ, دوسرا مفہوم آ گیا نا. ہذا تاویل, اور یہ تاویل ہے. الاول ما یصدر تفسیر والثانی ما یصدر والتاویل. کبھی کہتے ہیں تفسیر الآیہ یعنی توضیح الآیہ بر روایت تفسیر, و توضیح الآیہ بر درایت تاویل. ایک آیت کی تفسیر روایت سے کرنا کہ حدیث میں ہے, صحابی نے کہا, تابعی نے کہا, مفسرین نے کہا, یہ تفسیر ہے. اور آپ عقلی نقلی دلائل پیش کر کے ایک مفہوم نکالتے ہیں, یہ تاویل ہے. کبھی کہتے ہیں جو مفہوم آیت سے لغتاً معلوم ہوتا ہے وہ تفسیر ہے, اور جو مفہوم آیت کا شرعاً ہے وہ تاویل ہے. مفہوم لغوی کو تفسیر کہتے ہیں اور مفہوم شرعی کو تاویل کہتے ہیں. خلاصہ بیان کرتے ہیں, کیا کریں, وقت گزر گیا ہے. اور انشاءاللہ اس تھوڑے سے وقت میں بشرط الحیات و توفیق اللہ برکت دے گا اور سب کام ہوگا اور بڑا سنہرا ہوگا انشاءاللہ, ایسا کہ آپ کا سینہ ٹھنڈا ہوگا انشاءاللہ. ابھی تو ہم ساحل پر ہیں, دریا کے دور دور گھوم رہے ہیں. جب کنارہ ساحل سمندر میں اتریں گے پھر مزہ آئے گا, پھر قرآن کا اپنا زور دیکھیں گے آپ, پھر قرآن کی طاقت اس جیسی طاقت نہیں. اور کبھی اس طرح کہتے ہیں کہ تفسیر الآیت بے وجہ ہا, تفسیر توضیح الآیت علی وجہ ہا تفسیر, و توضیح الآیت ان وجہ ہا تاویل. واضح مطلب بیان کرنا, ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو, یہ تفسیر ہے نا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ شرح الوقایہ میں ہے الجاموس نوع من البقر, بھینس بھی گائے کی قسم ہے, تاویل تاویل. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ بابا جب گائے ذبح کرتے ہو تو نفس کو بھی ذبح کرو نا, اس کی بھی گوشت مالی ضروری ہے. تفسیر صوفیہ جیسے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تاویل و تاویل. اور جو لوگ خفا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ابعاد التاویل, ابعاد التاویل. وہ ایک فائدہ ہے,
فائدہ ہوتا ہے، فوائد ہوتے ہیں کہ بھائی آپ صرف گائے ذبح کرتے ہیں، خود سیدھے نہیں ہوتے ہیں، خود بھی تو اصلاح قبول کر لو.
اور احیاناً یقال، کبھی یوں کہا جاتا ہے کہ توضیح المعلوم تفسیر و توضیح المجهول تاویل. ایک معلوم چیز کی وضاحت کرنا تفسیر ہے اور ایک نامعلوم چیز کو واضح کرنا یہ تاویل ہے. کبھی کہتے ہیں توضیح الآیت حسب اللغت العربیہ تفسیر. ایک آیت کی وضاحت لغت عربی کے مطابق تو تفسیر ہے، اور توضیح الآیت بفہم آتاہ اللہ مؤمنا تاویل. ایک آیت ہم عربیت سے، صرف نحو سے، قواعد سے حل کر رہے ہیں، یہ تفسیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فہم و ادراک دیا ہے. سبحان اللہ. مفتی محمود نے ایک مجلس میں پوچھا، مفتی محمود جیسے معتبر عالم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے. ہر علم میں امام دیو اور ان جیسے حسین ادا ماں کے بیٹے کی ان کے زمانے میں نہیں تھی. تعبیر ایسا کرتے تھے کہ تفقزانی اور ابو الکلام ان کے سامنے کیا ہے، بادشاہ تھے تعبیرات کے. تو مجلس علماء میں بیٹھے بیٹھے کہا کہ اگر پاکستان میں ہم سے پوچھا گیا کہ بھئی نیشنل اسمبلی کے ممبران کتنے ہونا چاہیے تو کون سی آیت پیش کریں گے، یہ کہنا تو جائز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے جس میں ممبروں کا ذکر ہو. سب مولوی حیران ہو گئے. ایک چھوٹا سا طالب علم ہے، ٹیڑھا پیڑا، اس نے کہا واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا. حضرت نے کہا الحمدللہ. اب خوش ہو گئے، خوب دعائیں دی. کم از کم مجھے کہا کہ پھر کہا فرما حضرت نے کہ پھر کیسے کہو گے، میں نے کہا کم از کم 70 تو ہو. کہا یہ شیخ و تفسیر بنے گا تو جی اس طرح کرنے کے صرف 70 مشکل ہے نا. میں نے کہا 70 تو ہو، زیادہ بہت سارے ہو سکتے ہیں، اقل مقدار بتا سکتے ہیں نا، اس سے عقل اکثر ہو جاتا ہے. نفاس میں آپ اقل مقدار بتا رہے ہیں، کبھی اکثر بتا دیتے ہیں. یہ اکثر ہو گیا تو عقل کی کوئی ایک دن بھی نہیں ہے. حیض میں اقل و اکثر دونوں بتا دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس پر بہت سارے احکام تفریح ہیں. قرآن مجید کی آیت کا مفہوم قریب وہ تفسیر ہے، اور اس کا مفہوم بعید وہ تاویل ہے. فہم الآیت الواردہ تقریباً تفسیر، و فہم الآیت الواردہ تبعیداً تاویل. میں مثال دیتا ہوں ابھی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. یہ مسجد ضرار کے بارے میں ہے نا، جنہوں نے مسجد نبوی کے مقابلے میں بنائی. تو اب آپ اس کے مقابلے میں اس طرح کہیں کہ ہر وہ مسجد جو اہل حق کے مقابلے میں ہو وہ مسجد ضرار کے حکم میں ہوگی. اس طرح کہتے ہیں علماء، یہ تاویل کر رہا ہے، دوسرا مفہوم لے رہا ہے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. مولوی صاحبان توجہ خوب کر لیں اور لوگ بھی خوب ثواب کے لیے سنیں. اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی بیویوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، لیکن بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ نے علی، حسن، حسین، فاطمہ ان کے اوپر کمبل ڈالی اور فرمایا ہاؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا. خدایا یہ بھی میرے اہل بیت ہے، ان کو بھی پاک کیجئے. کیسا مزہ آئے گا اب آپ کو، بشرطی کہ سمجھ چکے ہو قاعدہ. دیکھو آیت نازل ہوئی ہے بیویوں کے بارے میں، وہ تو تفسیر اول ہے،
مفہوم قریب ہے، تفسیرن ہے، اور یہ بیٹی اور داماد اور نواسے یہ شامل نہیں ہیں اہل میں، رحمت للعالمین نے شامل کرنا چاہا تو یہ تاویل ہے. اس لیے دعا کرنی پڑی خدا ان کو شامل کر لے، یہ ہے تو نہیں.
اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا،
حدیث کسا حدیث کسا. ابھی بھی اخبار میں ہنگامہ ہوا ہے، کمیل 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 کمیلی ڈومیلی، یہ اسی روایت کو پیش کرتے ہیں، اسی سے ان کا پنج تن پاک بنا ہے، پنج تن پاک، پنج تن پاک. یہ کہتے ہیں پانچ آدمی بالکل پاک صاف ہیں، حالانکہ آیت کا نزول ہوا ہے ازواج مطہرات کے بارے میں، یا نساء النبی یا نساء النبی یا نساء النبی، وہ ان کو خطاب ہے، وہ بابا یہ تو تفسیرن ہے.
وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واتین اللہ ورسولا،
یہ بیویوں سے خطاب ہے.
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
آیت کا نزول ہوا ہے ازواج مطہرات کے بارے میں، فضل اول ان کو حاصل ہے، داماد بیٹی نواسے شامل نہیں تھے، رحمت للعالمین نے رحمتوں کے دریا میں ان کو بھی شامل کرنا چاہا، اس لیے لانا پڑا، بٹھانا پڑا، کمبل ڈالنا پڑا، دعا کرنی پڑی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا.
رافضی ترجمہ کرتے ہیں یہی میرے اہل بیت ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین،
یہ تو آیت کے خلاف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا خدایا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی ہے، وہ میری بیویاں، یہ میری اولاد و داماد، خدایا ان کو بھی شامل فرمائے. اب کتنا صاف ستھرا مفہوم ہو گیا. ایک آدمی قرآن کا دوست بن کر قرآن پر ایمان، وہ تفسیر کرے گا قرآن کو کے ساتھ چلے گا، ایک قرآن کا دشمن تفسیر کرے گا قرآن کو رون کے چلے گا، پاؤں رکھ کے چلے گا. مرزائی، پرویزی، رافیزی، وہ جو تفسیر کرتے وہ پیر جوتوں سمیت رکھ کے آگے بڑھتے، اس لیے وہ تفسیر نہیں، وہ تحریف ہے. اور بات سمجھ گئے آپ کہ بیویوں پر کمبل ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی ان کے لیے دو، کیوں؟ آیت نازل ہی ان کے بارے میں ہے، سمجھ گئے بات، لیکن ان کے بارے میں نزول نہیں ہے. تو ہم اصطلاح میں اس طرح کہیں گے، احسن التفسیر کی اصطلاح میں، کہ پہلے مفہوم بیویوں کے بارے میں مفہوم اول ہے، اس کو ہم مفہوم تقریباً کہتے ہیں، یعنی اولی مفہوم تفسیر، اور دوسرا مفہوم تبعیدی ہے، ذرا فاصلے پر ہے، مفہوم ثانی، اس کو ہم کہتے ہیں تأویل. سورت قیامہ نازل ہو گئی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان نجم عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. یہ سب نازل ہو گئے، اس میں آگے آیا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرانا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانا. یہ آیت وحی کے بارے میں ہے، اور سورت کا نام کیا ہے؟ سورت قیامہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت برحق ہے، بدچلن لوگ چاہتے ہیں کہ قیامت سے انکار کر لے، کیونکہ ان کے برے اعمال سے ان کو شرم آتی ہے. ہر بے دین و بدعمل کہے گا کہ اس کی پکڑ نہ ہو، تو پکڑ نہ ہونے کے لیے پھر قیامت نہیں ہونا چاہیے، وہاں تو جزا و سزا ملے گی. اللہ فرماتے ہیں قیامت برحق ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں آیت کے اندر وحی کا ذکر آ گیا کہ اس قرآن کے نزول کے وقت آپ زبان مبارک کو حرکت نہ دیں، جلدی کرنے کے لیے ہمارے ذمہ ہے آپ کے سینے میں بٹھانا، آپ کو سمجھانا، اور پھر کل کائنات کو پہنچانا. یہ دو باتوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ نبی کو دو باتوں میں بہت زیادہ تکلیف تھی. ایک تو وہ کہتے کہ متسا قیامت کب ہو، تو آپ نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت آئی جائے گی. اس پر بھی زیادہ تلفظ اور گفتگو کی حاجت نہیں ہے، قیامت اٹل ہے،
ان کے انکار سے قیامت نہیں ختم ہوگی. اور دوسری تکلیف آپ کو یہ تھی کہ جبریل کی موجودگی میں نازل شدہ آیات اور وحی کو اپنی زبان مبارک پر نافذ کر دیتے کہ ان کے سامنے یاد بھی ہو جائے اور پڑھ بھی لوں سنا بھی دوں کہیں بھول نہ جاؤں. تو اللہ نے کہا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرانه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. تو نزول ہوا ہے قیامت کے بارے میں اور وضاحت ہو رہی ہے وحی کی, تفسیر اول اور تفسیر ثانی. کبھی کبھی ہم تفسیر ثانی کو تاویل کہہ دیتے ہیں اور مفسرین بھی کہتے ہیں, اور یوں مناسبت دونوں میں پیدا ہو گئی سورت کے اول اور آخر میں کہ سورت شروع ہے قیامت سے اور بیان وحی کا ہے, تسلی وحی کی آ گئی. جواب, آپ قیامت کے بیان میں بھی پریشان تھے اور وحی کے یاد کرنے میں بھی پریشان تھے. لا تحرک بہ لسانک, اس سلسلے میں زیادہ زبان کو حرکت دینے یا محنت کرنے کی حاجت نہیں ہے, ہمارے ذمہ ہے سب کچھ آپ کو یاد کرانا. تین کام ہے, ایک قرآن کو سینے میں بٹھانا, دوسرا اس کا مفہوم آپ کو سمجھانا, اور تیسرا اس کا مطلب دنیا کو پہنچانا. ان علینا بیانا, پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا اوروں تک پہنچانا. بیان اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو بات پہنچے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, سورۃ توبہ, واللہ یحب المطہرین. یہاں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا چاہتے ہیں, اللہ ان پاک بازوں کو پسند کرتے ہیں. آیت نازل ہوئی ہے اہل قبا کے بارے میں, لیکن آپ نے فرمایا یہ آیت میری مسجد کے بارے میں بھی ہے, کیونکہ وہی صفات ان میں بھی موجود ہیں. تو قبا کے بارے میں نزول اول ہے, تفسیر ہے, اور مسجد نبوی کے بارے میں نزول ثانی ہے, اور یہ تاویل ہے. تفسیر اور تاویل, بہت سارے مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر کا نام تاویل رکھا ہے. اللہ, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو دعا دی ہے, اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل, یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی فقہ اور قرآن کی تاویل نصیب فرما. تاویل کا لفظ کہا ہے بخاری شریف میں, اور دوسری روایت اس طرح, اللہم فقہ فی الدین وعلمہ الکتاب, خدا اس کو دین کی فقہ دے اور قرآن کی کا فہم دے. عجیب بات سنو, ہر دعا میں فقہ مقدم ہے اور تفسیر و تاویل بعد میں ہے. تفسیر و تعویل اس شخص سے پڑھو جو فقہ جانتا ہو, فقہا کے دشمنوں سے کام نہیں چلے گا. وہ تو فقہ ہی نہیں ہے, فہم نہیں ہے تو پڑھائے گا کیا. اور ایک مثال ہے, وہی وہی فقیہ واحد اشد الشیطان من الف عابد, مفسر محدث کا ذکر نہیں, فقیہ واحد, سبحان اللہ, ایک فقیہ پوری امت کے لیے کافی. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ مسئلہ زکوٰۃ کا بیان کر رہے تھے حکومت کے خلاف, اور انتقال ہو گیا. مولانا مفتی ولی حسن فرماتے تھے فقہ کے آدمی تھے, فقہ میں چلے گئے, فقہ کے آدمی تھے اور فقہ میں چلے گئے. امام ابو یوسف بیمار تھے بہت شدید, لوگ عیادت کے لیے آئے تھے, لوگ عیادت کے لیے آئے, اچانک امام ابو یوسف نے کہا بھائی بات سنو, پہلے دن صرف جمارۂ کبرا اس کی رمی واجب ہے, اور دوسرے دن پہلی, دوسری, تیسری, اور دوسرے دن بھی, تیسرے دن بھی, اور رمی اس طرح کیا جائے گا, ایسا مارا جائے گا. لوگ سب حیران ہو گئے, جمرات کا مسئلہ بیان کیا ہے. بس یہ بیان کر کے آنکھیں بند کر دیے, انتقال ہو گیا. تو اصل بات یہ تھی کہ امام ابو یوسف کو اندازہ ہو گیا کہ روح قبض ہو رہی ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت رمی ہوتی ہے تو پورے جزیرے کے اندر شیطان زخمی ہو جاتے ہیں سارے, بلکہ ایک روایت میں پوری کائنات میں
جہاں کہیں شیطان ہے، حاجی جو وہاں کنکر پھینکتے ہیں اس سے شیطان کو زخم ہوتے ہیں، اور استاذ جب درس کے اندر جمارات پڑھاتے ہیں اور استاذ قابل ہو اور وہ رمی کی شکل کرے طالبوں کے اس طرح، تو اس سے بھی تمام شیاطین جہاں جہاں ہوں سب کے سب رجم ہو جاتے ہیں. تو امام ابو یوسف شیطان کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ تدبیر کر لی فوراً، شیطان ہٹ جائے سامنے سے. فقہ اللہ رب العالمین نے کیسے شان عطا کی. فقی واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. جریج رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے ولی کامل. اوہو جریج بخاری شریف میں ہے، بنی اسرائیل میں ایک نیک صالح اللہ کا کامل ولی و بندہ تھا. نمازیں پڑھتا تھا بڑے شوق سے. ایک دن نماز میں کھڑا تھا اور ماں نے اس کو کہا یا جریج، وہ بیٹے جریج. اس نے کہا الہی امی و صلاتی. شیخ الہند شرح تقریر میں کہتے ہیں دل میں کہا تھا خدایا امی پکار رہی ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہوں. تو اس نے نماز پوری کر لی اور اس کی ماں تڑپ گئی، تو اس نے کہا اللہم لا تمت ہو حتی تریہو وجوہ المومسات. خدایا اس بیٹے نے مجھے آواز نہیں دی، مرنے سے پہلے پہلے اس کو ذلیل کر لے. غیرتی ماں تھی، کاغذ والی ماں نہیں تھی، کاغذی ماں جو بچوں کی شرارت سے خوش ہو. جار اللہ زمخشری کہتے ہیں میں نے چڑیا پکڑی تھی اور اس کی ٹانگ میں دھاگا ڈال کے چڑی پر بٹھائی تھی. ماں نے کہا اس غریب کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. میں نے کہا نہیں ٹوٹتی. وہ اچانک اڑ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی. تو کہا میری ماں خفا ہو گئی اور مجھے بد دعا دی کہ اللہ تجھے بھی لنگڑا کر دے جیسے اس غریب کو لنگڑا کیا. جار اللہ زمخشری کہتے ہیں میری ٹانگ خود بخود ٹیڑی ہو گئی. اب بہت افسوس کرتے تھے عمر بھر کہ مجھے اپنی والدہ کی بد دعا لگ گئی. قابل ماں باپ اولاد کی شرارت سے خوش نہیں ہوتے. استغفر اللہ. اب جریج کو ماں نے بد دعا دے دی حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، کیونکہ اس کی غلطی تھی، ماں تکلیف میں تھی بہت زیادہ. اب یہ شخص وہاں نمازیں پڑھ رہا ہے خانقاہ میں. اس زمانے میں پیر زیادہ بنگلوں میں نہیں آئے تھے، بہر جنگلوں میں خانقاہوں میں وہیں بناتے تھے. اب تو پیر بھی بڑے سیاستدان ہو گئے کہ جنگلوں میں کیا رکھا ہوا ہے، شہر میں سونا چاندی نیچے اتر آئے، اور پھر سارے کام جو پیسے جمع کرنے گئے تھے اس میں لگ گئے. پھر بھی پیر پیر ہے. دنیا داری اور دینداری دے لری لری، او ما دنیا دار سڑے دیندار لی دے لے نہ دے. رحمان بابا ہوئے. ایک خاتون بکریاں چراتی تھی، چرواہن تھی، اور وہ کسی چرواہے سے حاملہ ہو گئی. جب بچہ دے دیا تو لوگوں نے کہا کہاں سے؟ کہا یہ جو صوفی صاحب اندر بیٹھا ہوا ہے، خانقاہ والوں سے. لوگ تو ویسے ان کے مقابلے میں سفید پوشوں کے خلاف شیر ہوتے ہیں. آئے اور صوفی جی کو پکڑا ہو، مارا پیٹا ہو، خانقاہ بھی گرا دیا. خانقاہ کیا تھا؟ ایک جھونپڑی تھی. اس غریب کا کوئی ٹرسٹ ہوتا نہیں، سونے چاندی کا بنا لیتا. صوفی صاحب نے پوچھا جریج نے کہ کیا ماجرا ہے، میں نے کیا کیا؟ کہا آپ نے زنا کیا. کہا کون کہتا ہے؟ کہ یہ عورت کہ جھوٹی ہے. کہا بچہ کدھر ہے؟ کہا یہ ہے. کہ اس بچے سے پوچھ لوں؟ تو انہوں نے کہا یہ بچہ بول لے گا. کہا اللہ گویا کر دے گا اس کو. یا بابوس ممن انتا، بخاری کتاب الصلات. اے ننے کس سے پیدا ہو؟ اس نے کہا انا ابن الرائی، میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں. لوگ حیران رہ گئے. یا اللہ اتنا ولی با کرامت لیکن ماں کی بد دعا سے نہیں بچ سکا. اوف. اور لوگ بھی شرمندہ ہو گئے بہت زیادہ کہ ناحق اس غریب کو مارا، یہ تو بے قصور تھا، پاک صاف تھا. صرف ماں کو آواز نہیں دی تھی، ٹائم پر دینے چاہیے تھی. اس وجہ سے مرنے سے پہلے پہلے داغ دبے دیکھ لیے، وجوہ حلموں میں ساتھ بدنامی کا چہرہ دیکھ لیا.
اب یہ واقعہ تو آپ نے سن لیا نا، اب آگے سنو پیغمبر کیا کہتے ہیں. یہ تو اسرائیلی واقعہ آپ نے ذکر کیا، اس واقعہ پر جب پیغمبر پہنچے تو آپ نے اس طرح کہا، لو کان جریج فقیہا، اگر جریج فقی ہوتا، لا جاب امہ، تو ماں کو جواب دے دیتا. نماز ٹوٹ جاتی نا، نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. نماز تو پھر ہو جاتی، لیکن ماں جو تڑپ کے چل بسی اس کا کون ذمہ دار ہو. فقی راستہ دیتا ہے. لو کان جریج فقیہا لاجاب امہ، اے کاش کہ جریج فقی ہوتا تو ماں کو جواب دے دیتا. سبحان اللہ. مولانا تاؤلہ شاہ بخاری بہت بیمار تھے، حضرت لاہوری کے ہاں ان کے کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے. کچھ طلباء آئے اور ان کو کہا ہم آج شاہ جی کو دبائیں گے ساری رات. تو انہوں نے کہا تراوی کی جماعت کھڑی ہو گئی، جا کے تراوی پڑھو. میں تو معذور ہوں، تراوی نہیں پڑھ سکتا. طالب علموں نے کہا آج تراوی نہیں پڑھیں گے، اپنی پڑھیں گے سحری میں، صرف شاہ صاحب کو دبائیں گے. انہوں نے کہا جائز نہیں ہے، غلط ہے. تو طالب علم میں سے ایک بازوق تھا، اس نے یہ شعر پڑھا، نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. شاہ صاحب نے کہا اجازت ہے، پیر دباؤ، چل بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر. تو دیکھو جریج سب کچھ تھا، ولی بھی تھا، صوفی بھی تھا، اللہ والا بھی تھا، لیکن فقہ کا ماہر نہیں تھا، پٹ گیا. معلوم ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اور پاک دامن متقی و پارسا وہ بھی فقہ کا محتاج ہوگا، فقہ کے بغیر بیس نہیں ہوگا. لو کان جریج فقیہا لاجاب امہ. آپ کی زندگی میں فقہ کا باب بہت واضح ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جب حضرت معاذ کو کہا کہ آپ یمن جائیں، یہ واقعہ ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین صفحہ جلد 2 صفحہ 200 پر لکھا ہے، برجال ثقات و اسانید جیدہ. اچھی طرح سن لو، اعلام الموقعین ابن قیم کی کتاب ہے 4 جلدوں میں، جلد ثانی کا حوالہ تفسیر زاہدی کے مقدمے میں نے دیا ہے، جلد و صفحہ لگا لو، رہ گیا ہے، جلد 2 صفحہ 200. واقعہ اس طرح ہے کہ آپ نے معاذ کو کہا کہ معاذ یمن میں تو بہت دنیا ہے، اہل کتاب ہے، سب لوگ آئیں گے، فیصلے کرائیں گے. بم تقدی، فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا بکتاب اللہ، قرآن سے. علم تجد فی، اگر قرآن میں نہ ہو. پیغمبر خود فرماتے کیسے علوم ہے جو قرآن میں نہیں ہے. انہوں نے کہا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. تو آپ نے کہا علم تجد فیہا، اس میں بھی نہ ہو. حضرت خود فرما رہا ہے ٹماٹر بینگن آلو یہ کہاں ہے حدیث شریف میں؟ کہیں بھی نہیں. غیر مخلے گئے اتدا اتدا، ان سے کہو جب تک ٹماٹر بینگن اور بھنڈی ترئی کا ذکر نہیں آیا حدیث میں، اس وقت تک خبردار کھا لیا. بھینس کا ذکر نہیں ہے، اس کا گوشت دودھ دونوں روک لو. قیاس اور فقہ تو وہ مانتے نہیں. آپ نے کہا وہ بھی اگر اس میں بھی نہ ہو، تو انہوں نے کہا اجتہد برائی، پھر میں قیاس کروں گا، فقہ استعمال کروں گا. تو آپ نے نہیں کہا نو ہو پاکستان کے غیر مقلد خفہ ہو جائیں گے. آپ نے کہا الحمدللہ الذی وفق رسول رسوله لما یحب و یرضا، خدایا تیرا شکر ہے کہ میرے رسول کو، میرے قاصد کو آپ نے بہترین توفیق عطا فرمائی، جو آپ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے. قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا تو آپ نے الحمدللہ نہیں پڑھا، وہ تو سب کر سکتے ہیں، سارے شیخ و تفسیر ہو جائیں گے. حدیث کے مطابق بہت درسگاہیں حدیثوں کی ہے، قیامت تک حدیث سرسبز و شاداب ہے، وہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. لیکن جب فقہ کا نام سنا، فقہ مشکل کام ہے، بہت زیادہ بہت مشکل کام. اللہ اکبر. فقی ہونا آسان کام نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ 1000 عبادت گزاروں کو شیطان دھوکہ دے دے گا، لیکن ایک نور الہدا کا ماہر طالب علم، ایک قدوری کا حافظ طالب علم جس کو سمجھ آ چکی ہو، اس کو دھوکہ نہیں لگے گا، کہ غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے حفاظات یومیہ میں لکھا ہے کہ حضرت طالب علمی میں ایک پیر سے بیعت ہو گئے تھے. بدقسمتی سے وہ پیر بدعتی نکلا. اب پیر بدعتی ہوتا ہی ہے، پیر کا دکان بدعت سے خوب چلتا ہے. ایک پیر دسروشی ہو کناٹی دے پیتلوی کٹول پیر دسرو کے بیا پکی اور ٹکڑے لگی دری ہم گندا پندا جان نہ خوب نہ جوڑائی مریدان میں دھوکا کئی کرامات کو بیان ہے. یا سکھاما پیر نمی پران مریدان اور امی پرانا پیر ہو. رکیم الامت جیسے 1365 کتابوں کا مصنف ہو، پیر ہو اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی جیسے ہو جن پر دنیا فخر کرتی تھی، وہ آج بھی وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی. ایسے پیروں کو مانتے، ٹگ پگ کو نہیں مانتے، جو واقعی پیر تھے اور جن سے آسمان و زمین روشن تھی. الحمدللہ ہر پیر ٹیزن وہ ماں مانا لگا تمام چیزیں بتا ڈیرا لگا ہو رہا تھا سر ہر پیر وہ ماتا رہا رکشا مانا. پیر ہمارے سر کا تاج ہے جب متبع سنت ہو، توحید کا سالار ہو. پیر جب شرک اور بدعت کا پرستار ہو، اس سے بڑا شیطان کائنات میں نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کا قصیدہ ہے، کسی موقع پہ سارا سناؤں گا. لا بد للشیخ من خمس خصال، پیر کے لیے 5 خصلت ضروری ہے. والا فدجال ابن دجالی، ورنہ دجال ہے اور سارے دجال بنانے والا ہے. ہائے ہائے. لا بد للشیخ من خمس خصال والا فدجال ابن دجالی. علم ہے، تقوی ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، عبادت ہے، یہ سب صفات ہے. الحمدللہ. نیست حجت قول فعلو ہے چپیر، قول اللہ فعل احمد را بگی. کتاب و سنت کس مقصد کے لیے؟ ترکت فیکم امرینی، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تدلوا ما تمسکتم بهما، نہیں بٹکو گے جب تک اس کے مطابق چلو گے. کتاب اللہ و سنت رسولہ مالک موتا مرسلن و مراسیل مالک مسندات و مرفوعات. وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ. گمراہی سے بچنے کا ذریعہ قرآن اور سنت ہے، اور فقہ ان کا مغز ہے. الفقہ و ثمرۃ القرآن و سنہ. سبحان اللہ. فقہ اور فقہا، فقیہ، یہ دین کے سالار ہے. فقہ فقہا اور فقیہ کی ضرورت قیامت تک رہے گی. یاد رکھنا، معین الدین چشتی، فرید گن شکر، نظام الدین، قطب الدین، شیخ عبد القادر، احمد کبیر رفائی، داتا گنج بخش، یہ سب کے سب آپ کے درس نظامی کے پابند رہے ہیں. سب پابند، اس کے بغیر 20 نہیں ہو. فقہا کا دامن پکڑ کے چلے. داتا کی کتاب ہے کشف المحجوب، دیکھ اس میں امام اعظم کے متعلق کیا کہتے ہیں. داتا گنج بخش اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، خدا کی رحمتیں ہو ابو حنیف کوفی پر، دنیا کو فقہ اور مسائل میں مستغنی کر دیے. اب ہر شخص آسانی سے فقی بن سکتا ہے، ہر شخص آسانی سے بن سکتا ہے.
اور ہمارے یہاں سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے معرفت الاقالیم، معرفت التقاسیم بمعرفت الاقالیم، احسن التقاسیم بمعرفت الاقالیم. یہ 388 میں بیت المقدس میں ایک عالم گزرے، بیت المقدس میں کٹر حنفی عالم. جب ان سے پوچھا جاتا کہ کیوں حنفی ہو تو کہتے تھے واہ، مسجد الحرام میں بادشاہوں کی موجودگی میں گفتگو کرنے والا ایک ہی ماں کا بیٹا تھا ابو حنیفہ، جس نے بادشاہوں کا سر نیچے جھکایا تھا اور سب عرب و عجم خاموش بیٹھے تھے، قتل ہونے سے ڈر رہے تھے، مگر ابو حنیفہ نہیں ڈر رہا تھا. نہ اس کے پاس فوج تھی، نہ فورس تھا، نہ طاقت تھی، مگر علم بہت مضبوط تھا. جب آپ نے مسئلہ بیان کیا تو بادشاہ نے آ کے آپ کے ہاتھ چومے، کہا ایسا مسئلہ ہو تو میں غلامی کروں گا. اور دوسرا، ابو حنیفہ واحد آدمی ہے جنہوں نے کہا طاعات پر اجارہ نہ ہو، طاعات للہ ہو، دین و دنیا دونوں کے اعتبار سے کامل ہو. اس کتاب کے مصنف نے اس وجہ سے کہا ہے کہ میں حنفی ہوں الحمدللہ. اللہ، بہرحال بڑے کامل لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں، اور کمال کے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کی معرفت ہو، اور تفسیر اور تاویل کے کچھ فروق آپ نے سمجھ لیے. کہتے ہیں کہ تفسیر کی تعریف یہ ہے، هو علم یعرف به کتاب اللہ تحت سنت نبیہ و آثار اصحابہ. ایسا علم جس سے کتاب اللہ سنت اور آثار کی روشنی میں سمجھی جائے اس کو تفسیر کہتے ہیں. بعضوں نے اجمال کیا ہے، بعضوں نے تفصیل کی ہے. علم یعرف به کتاب اللہ تحت سنت نبیہ و آثار اصحابہ حسب القواعد العربیہ. عربی علوم ضروری ہے، عربی علوم نہ ہو تو ایک ہندوستان میں آدمی نے زندگی بھر ڈپٹی کلیکٹر رہا، بہت بڑا عہدہ ہے ڈپٹی کلیکٹر. انگریز اس کو گاڑی، ڈرائیور، دو تین نوکر، بنگلہ دے دیتے، ڈپٹی کلیکٹر تھا. اس کے بعد ریٹائر ہو گیا، اس کو شوق ہو گیا، افسر جو ریٹائر ہو جاتا ہے اس کو آرام نہیں آتا، میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں. تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت، اس کی تفسیر لکھی. جس دن ہم پکاریں گے لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے. امام کو سمجھ لیا کہ یہ کی جمع ہے، کیونکہ عربی میں بہت ماہر تھا ڈپٹی کلیکٹر صاحب. اس کا یہ پتہ نہیں تھا کہ امام مفرد ہے، اس کی جمع امہ ہے، اور کی جمع تو امہات آتی. اور پھر وہ موضوع حدیث جو ابن مردوے اور طبرانی نے ابن عباس سے نقل کی ہے، قیامت کے دن لوگ ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا. بالکل موضوع مغزوب روایت ہے. وَإِلَّمْ يَدْرِ الْعَلُوسِ حَالَوْا یا حَسْرَتَا وَيَا رضایا. استغفر اللہ. اب بھی عوام میں مشہور ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا. صرف حضرت عیسیٰ ماں کے نام سے ہوں گے، کیونکہ وہ بن باپ تکویناً لجل وعلا پیدا ہوئے ہیں، باقی سب لوگ باپ کے نام سے ہوں گے. امام بخاری نے بخاری شریف میں باپ قائم کیا، باب ان الناس یدعون بآبائے. میں نے طلباء کے حدیث کو کہا ہے کہ بخاری اس حدیث کی تکذیب کرنا چاہتے ہیں جو موضوع من گھڑت مشہور ہے، مگر لا نہیں سکتے، جگہ مل جائے گی اصحاب میں، لا کہاں سکتے. یہ ثانی بخاری تقریباً جوابات ہے. اس طرح کئی غلطیوں شخص نے کی ترجمہ و تفسیر میں، اللہ جزائے خیر دے حکیم الامت مولانا اشرف علی کو، انہوں نے اس پر ایک نقد لکھا، تبصرۃ البصیر فی اظہار خطائے ترجمہ ڈپٹی نذیر. تبصرۃ البصیر
فی اظہار خطائے ترجمہ ڈپٹی نذیر.
ڈپٹی صاحب حیات تھے، انہوں نے کچھ اصلاحات بھی کی ہے.
میں جب نئے نئے اس مسجد میں آیا، بالکل نوجوان تھا اور غالباً درجہ خامسہ ختم ہو رہا تھا، ساتھ سمے ہونے والا، اس طرح آیا ہوں طالب علمی کے زمانے میں، چھوٹی مسجد تھی اور طرح. یہ تو جو آپ دیکھ رہے، یہ تو سرے سے شامل نہیں تھی، یہاں کی جگہ ہی نہیں سمجھی جاتی، تو کوئی اور پلاننگ تھی. رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارایا ہوں میں درد و ستم کا. ایسا آسان نہیں ہے، بے مشقت یہاں آرام نہیں ملتا ہے، گل بھی ملتے ہیں تو کھنٹوں میں نہاں ملتے ہیں. اور ڈھونڈنے والوں کو ہم بھی وہی مل جائیں گے، ان کی زلف ملتے ہیں. تو فجر کی نماز میں ایک بزرگ تھے بشیر صاحب، یہ ہمارے دوست ان کو جانتے، مزمل بھائی، ان کا خاندان ان کے قریب میں رہتے تھے. صفحہ اول کے نمازی تھے، سفید داڑھی تھی. مجھے ایک تفسیر دے دی، یہ مطالعہ کرو، وہ دیکھنے کے لیے کہ نوجوان تھا بھی ہے یا نہیں. 15-20 دن بعد مجھ سے پوچھا کہ مطالعہ کر لی؟ میں نے کہا کر لی. کہا کیسی ہے؟ میں نے کہا کٹھر مرزائی اور قادیانی کی تفسیر ہے. کیا؟ میں نے کہا تیرے دادا ہے، تیرا باپو ہے، پکا مرزائی، غلام احمد کا چھیلا ہے. کہنے لگا میرا دادا قادیانی تھا، اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی. جان لے رہا بس پھر ان میں جتنی کتابیں سب لے آئے فارسیہ. کہنے لگے لوگ کہ اپنے مولانا خوب سمجھدار ہے. کہا یک دم کہہ دیا کہ کٹر پکا قسم کا مرزائی ہے. اس کا نام حسن دہلوی تھا، اس شخص کا احمد حسن دہلوی مرزا کے اصحاب تھے. مگر ساری داستانیں مجھے معلوم ہیں. بہرحال یہ تو ایک علیحدہ بحث ہم کریں گے، تفسیر صحیح اور تفسیر غلط یا تفسیر سقیم، دونوں کے علیحدہ علیحدہ امتیازات ہوں گے. لیکن اتنی بات ہی جائے کہ تفسیر اور وہ اصول قصر ہے اور کچھ مفصل ہے. مختصر اصول آج یاد کر لے اور مفصل میں انشاءاللہ کل لگیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ تفسیر ہو یا تاویل، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کے منشا اور خلاف نہ ہو. دوسری، تفسیر ہو یا تاویل، سنت نبویہ اور احادیث صحیحہ سے ہو. تیسرا اصول یہ ہے کہ خیر المجمع علیہ اقوال اور افعال کے خلاف نہ ہو. خیر القرون کے مجمع علیہ اقوال اور افعال. اور چوتھا اصول یہ ہے کہ قواعد عربیہ کے منافی نہ ہو. لغت العربیہ، اس کے مطابق تو قرآن آیا ہے. انزل القرآن، 7 قبیلے آباد تھے، ہر قبیلے کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق تھا. تو پیغمبر نے دعا فرمایا سے خدایا قبائل لڑنا پڑے آپس میں، تو 7 طرح پڑھایا. سب آخرات مراد نہیں ہے، اس سے تو بات کی چیزیں. 7 لہجے مراد ہے، لہجے قبائل کے. 7 قبائل تھے جو عرب بائدہ اور فصحا کہلاتا تھا، جزیرہ کے اندر اور دنیا کے اندر. اور یہ تحقیق لکھی ہے عبدالعزیز بخاری نے غایت و تحقیق شرح الحسامی میں. اسلام کے اصول دیکھنے ہوں تو شاطبی غرناطی کی کتاب ہے موافقات 4، پہلے نایاب تھی، کچھ ناقص جلد تھی، اب مکمل الحمدللہ. کتاب موافقات کا حوالہ میں نے پیغام مسرت، یہ بات انہوں نے وہاں لکھی ہے کہ جو کام نبی کا معجزے سے ہو، ولی کا کرامت سے ہو، اور وہ مخصوصات کے قبیل میں سے نہ ہو تو امت کا سائنس کے ذریعے حاصل کر سکتی. بات بیچ میں سمجھو, ایسے نہ ہو جیسے قرآن, جیسے حال یہ مخصوصات ہیں.
نبی کا ایسا معجزہ یا ولی کی ایسی کرامت جو مخصوصات کے قبیل میں سے نہ ہو, سب سائنس جدت جہد کے ذریعے اسے حاصل کر سکے گی. جیسے سلیمان کا تخت توڑتا تھا تو یہ جگہ ہے, آپ نے فرمایا ہر رمی دور سے دشمن کو مارو تو انہوں نے میزائل اور بم ایجاد کر لیے. دور سے آواز آتی اور سن لیتے تھے تو ٹیلی فون ایجاد ہو گئے. مخصوصات میں سے نہ ہو. ایک مثال دیتا ہوں تاکہ فلاح اور طالب علموں کا شوق پیدا ہو جائے اور یہ موافقات کی قدر کرے. یہ اسلامی اصول ہے, یاد رکھنا اسلامی اصول پورے اسلام. اور حنفی اصول, حنفی فقہ کے اصول میں کتاب ریڑھ کی ہڈی ہے. سب سے اعلی و افضل اور بہتر کتاب محقق ابن الحمام اصول ہے. اس میں چاروں مذاہب کے ہیں لیکن ترجیح اپنے مذہب کے اصول. اور دوسری کتاب سرخسی کے اصول, دو جلدوں میں, اگرچہ وہ قدیم ہے لیکن پرانے طرز پر ہے. اور تیسری کتاب حسامی ہے. حسامی آپ کے فکر اصول کی جگہ پڑھاتے ہیں, چوتھے پانچویں درجے میں طالب علم کہا کرتے تھے. اکافیہ تلخیص و کنز حسامی یہ پنج راتو یا شوی مولوی نظامی. چار بات صحیح نہیں, پانچ ہے, فقہ ضروری ہے. شافیہ باکافیہ تلخیص و کنز حسامی یاد کنتا شوی مولوی نظامی. مفتی نظام الدین بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ پانچ آپ کو اچھی طرح یاد. مفتی صاحب کے بھی بہت اچھا حافظ اور مطالعہ بہت وسیع تھا, لیکن یہاں نظام سے مراد شیخ نظام الدین ہے جنہوں نے اورنگزیب بادشاہ کے زمانے میں صدر صدور کا منصب اپنایا تھا. گیارہ سو چودہ میں شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے, کتنے میں, اور گیارہ سو چھہتر میں انتقال کر گئے. اور شاہ ولی اللہ کی پیدائش سے چار سال پہلے اورنگزیب, گیارہ سو دس میں, اورنگزیب بادشاہ کی چورانوے سال عمر تھی اور چھپن سال وہ ہندوستان کا بادشاہ رہے. آپ کی بادشاہت خلافت راشدہ کی یاد تھی. آپ برما اور رنگون سے کاشغر اور غزنی تک حکومت کرتے تھے. آپ علم و فضل میں بھی بے مثال تھے. تیکن کے گورنر تھے, قرآن مجید یاد کیا تھا گورنری کے ساتھ تین مہینے. آپ نے اپنے تین سو کے اخیر میں لکھتے ہیں کہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی, ہاتھوں میں راشا گیا, میں اور نہیں لکھوں گا. تعالیٰ قبول فرمائے. بادشاہت اور ملک کی خدمت کی مصروفیت کے ساتھ ان گناہگار ہاتھوں سے اب تک تین سو قرآن مجید لکھائے گئے اور اس کا ایک نسخہ اس وقت ساٹھ لاکھ کا قیمت اس کی لگ. اللہ کے فضل احسان سے حضرت کے لکھے ہوئے میں سے. کیسا زمانہ تھا, کیسے بادشاہ. وہ تو آبات ہے تمہارے, بتاؤ تم کیا. اورنگزیب انگیر کے بہت احسانات ہیں ہندوستان پر و اسلام. ایک کمال انہوں نے یہ کیا کہ تین سو علماء ہند برما اور رنگون سے غزنی و کاشغر زابل و کابل یہ سارا ان کا قلمرو ہے. ان سب کے علماء, یہ سارا ہند ہے, اس زمانے کا قدیم ہند ہے. ہند اور سندھ دو بھائی تھے اور یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو ڈوب گیا شرنگ, اس کو خوشنگ کہتے تھے. اس کے دو بیٹے تھے, ایک کا نام تھا ہند, ایک دوسرے کا تھا سندھ. ان میں سے جو سندھ تھا اس کے ساٹھ بیٹے تھے اور ان میں سے ایک ملتان بھی. یہ پشاور و کاشغر و غزنی وزنی یہ سب ان کے بیٹوں کے نام ہیں. حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا, آپ نے پوچھا من اینا, اس نے سندھ, آپ نے کہا من السندھ او من الہند, ہما اخوان من ابن ابن نوح. سندھ سے آیا ہو یا ہے, اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتوں کے نام ہیں, پڑپوتوں کے نام ہیں. اب جو آپ کہتے ہیں سلور کنج دنیا, سلور کنجا کنج جو کڑ غارو نکڑی سے, اردو والے کہتے ہیں چار دانگے عالم, الاطراف الاربع سے سبق سیکھ لو, سام حام یا فس, تین نام لے کے پھر ساری زندگی بیٹھے رہو جب تک تفسیر پڑھنے نہ آؤ. یہاں سن لو گے کہ کنان کا بیٹا خوش رنگ تھا, وہ مسلمان تھا, نوح علیہ السلام پر ایمان لایا ہے. چوتھا وہ پوتا ہے اور اس کے دو بیٹے سندھ اور ہند, ان میں سے صرف سندھ کے 60 بیٹے, پتہ نہیں ہند کے کتنے, سندھ اور ہند ہے. کہتے ہیں ملتان آخری سرحد ہے سندھ. اب نقشہ اور ہے, اس زمانے کا نقشہ اور. البیرونی, ابو ریحان البیرونی, جس کی قبر غزنی کے اندر ٹکڑے ٹکڑے پڑی ہوئی ہے, ٹکڑے ٹکڑے. لوگوں نے, غزنی کے لوگوں نے اس کے ساتھ گائے باندھی تھی جب میں گیا تھا. میں نے طالبان کو کہا خدا کا خوف کرو, اپنے تاریخی یادگاروں کا احترام کرو, قبر نہ صحیح یہاں ایک چبوترہ تو بناؤ, کیونکہ اس نے سائنس کے اصول لکھے اور سفرنامہ لکھا ہے دنیا کا. ابو ریحان البیرونی وہ لکھتے, ولدت بالبیرانیہ ہی قرية من قرى سندھ والسندھ من نواحی کابل. بیرانیہ ادھر ہے ٹنڈو محمد خان کے, ٹنڈو جام کے پاس کہاں ہے البیرانیہ, یہ سندھ میں ہے کے پاس, ٹنڈو آدم, ٹنڈو آدم کے پاس کوئی جگہ ہے, کالج ہے بہت بڑا, ایگریکلچر کالج بنا ہے, ٹنڈو لائر کے راستے میں آتی ہے, یہاں کا پیدا ہے. اور فرماتے یہ سندھ کی ایک بستی ہے. لو کابلیو کہاں سے کہاں دعوت کر رہے ہیں, مطلب کہتے نکل جاؤ, اس کو کہو تم نکلو, تمہارے باپ دادے کا پتہ نہیں. کل بیرونی اٹھا کے دکھاؤ, تم 700 سال اپنی غلامی میں رہے ہو, اگر یاد نہیں ہند کی تاریخ دکھا دو. ابو ریحان البیرونی نام ہے مورخ و سائنسدان کا. انہوں نے قطبین کا بھی سفر کیا ہے جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہے, وہاں سفید سیاہی سے لکھائی کی ہے, سفید سیاہی سے, علاقہ کالا کا سارا تو سیاہی سفید لگی. اس کا ایک نسخہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, اس سفرنامے جو انہوں نے قطبین میں لکھی ہے. الحمدللہ غزنی جب میں چلا گیا تھا طالب راستے میں ان کی خبر ہے, وہاں طالب علموں نے دکھائی کہ ابو ریحان, میں نے کہا واہ واہ, کہاں کے رہنے والے, پوری دنیا کا چکر لگانے والے, آخر میں غزنی آ کے ٹھہر گئے, کیونکہ یہ آکے بہت زیادہ اچھے مسلمانوں کے علاقے تھے, بہت قدر کے لوگ رہتے تھے. وہاں صحابہ و انبیاء و قوم مفسرین و اولیاء بے حساب دبل, جگہ جگہ زمین بھری پڑی. از نقش نگارے دری دیوستا آثار پدی دست سنا دی دیا جمرا, وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ افغانستان, اس سے اسلام کی بڑی وابستگی. یہ ترمز ہے, یہ سمرقند ہے, یہ سرخس ہے, یہ حجویر ہے, سارے علاقے وہی ہیں. اردو کے فرشتہ مطالعہ کریں, اس میں بھی علوم کامیاب ہے اور زبردست ہے. اس کا اصلاً یہ مذہباً ہندو تھا, جب مسلمانوں کی تاریخ پر آیا تو مسلمانوں میں پہلے نام, پہلے یہ ہندو کہلاتا تھا تو ہندو شاہ کہلاتا ہے, نام ہندو شاہ ہے, پھر علماء نے سمجھایا کہ نہیں رہنے دو اس کو, محمد قاسم, اور پھر لقب دیا گیا فرشتہ. کہتے ہیں کہ یہ سندھ میں ایک علاقہ ہے, اور اس جگہ کے علماء کے حالات جب لکھنے لگے تو بس زار و قطار رونے لگے, زار و قطار رونے لگے, اور کہنے لگے اب میں کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا, مجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا. اللہ, اور عربی علماء جو ہمارے ہیں طلباء کرام، وہ تو البدایہ والنہایہ مفصل اور تاریخ الخلفاء جلال سیوطی کی مجھل ہے، وہی رکھے سے بغیر بیس نہ کر کچھ معلوم آنگا ولد بانگا نہ کہے، کچھ باتوں میں جوڑ ہو، مناسبت ہو، ربط ہو، ضبط ہو، اسلام کی خدمت کے طور پر استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اور تاریخ کی فضیلت پر شمس الدین سخاوی نے ایک کتاب لکھی ہے، تاریخ کی فضیلت پر، اس کا نام ہے التوبیخ لمن ذم التاریخ، شمس الدین سخاوی کی، ہمارے یہاں موجود ہے. التوبیخ لمن ذم التاریخ یا تواریخ.
اللہ
بہرحال تفسیر ہو یا تاویل ہو، لیکن مسلمہ اصول کا لحاظ ضروری ہے. اور مسلمہ اصول میں سے ہم نے چار کر لیے، توافق الکتاب، توافق السنہ، اقتفاء الآثار اور اتباع للقائد العربیہ. اصل الاصل وهذا اجمال طول التفسير واما التفصيل والتطويل فسنعود اليها ثانيه. بھائی ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ 48 علوم ضروری، 48، پھر کہا گیا 24 بہت ہے، آلوسی نے لکھا ہے 7 بہت، اس ساتھ میں 24 آ گئے، 24 میں 48. جیسے صرف کا علم بہت ضروری ہے تاکہ صیغوں کی بناوٹ آ جائے، ساخت آ جائے. نحوے کا علم ضروری ہے تاکہ کلمات کا میزان معلوم ہو، اواخر کلمات سے سروکار ہو. لغت ضروری ہے، کسی صیغے کے خلاف نہ ہو اور اس کا اصل اور فرع معلوم ہو. عروض کا علم ہو تاکہ نثر اور نظم میں فرق کر سکے. ادب کا علم ہو تاکہ مواطن جانتا ہو. بیان، معانی، بدی، جو محاسن ہیں فصاحت بلاغت کے. بلکہ منطق بھی ضروری ہے. غلط کہا ہے کسی نے کہ یجوز الاستنجاء باوراق المنطق، کسی نالائق کی بات تھی جس کو منطق کے ابجد کا پتہ نہیں تھا. یہ جو انگریزی ہے اے بی سی ڈی، اگر اس کو بھی حروف میں لکھے تو فقہا کہتے احترام، عربیت کا احترام واجب. منطق و حکمت ز بحر اصطلاح گرب خوانی باشد روا. منطق اور حکمت تو اصطلاحات جاننے کے لیے ضروری ہے. منطق و حکمت ز بحر اصطلاح گرب خوانی اندھ کے باشد روا. علمنا منطق التاریخ، ایک پیغمبر پرندوں کی منطق پر فخر کرتے ہیں اور یہ انسانوں کی منطق سے بھاگ رہے ہیں. منطق، کنورسیشن، مکالمہ، گفتگو، خبریں ہے ترے منطق. منطق کہتے ہیں بہت بولنے والے کو. انتقن اللہ الذی انتق کل شئے. منطق کے مبادی میں سب سے عمدہ کتاب بدیع المیزان ہے، بدیع المیزان عبد المومن کی. یہ وہی عبد المومن ہے جس نے تفسیر البحر المواج لکھی ہے 48 میں، 848 میں تفسیر البحر المواج سب سے پہلے ہندوستان میں اس نے لکھی. البحر المواج عبد المومن نے لکھے، شہاب الدین نے. شہاب الدین عبد المومن مومن آبادی 848 ہجری،
یہ سب سے عمدہ کتاب ہے منطق کے مبادی علوم میں، بدیع اور منطق کے منتہی کتب میں غلام یحییٰ یا میر باقر داماد ہے.
غلام یحییٰ ہمارے استادوں کے یہاں پسندیدہ کتاب ہے. وہ مندر ایسی سمجھی جاتی ہے بخاری شریف، غلام یحییٰ تال ولالی سب بات کے لوگ ہیں.
حافظ ابن تیمیہ نے منطقی و کرت علل مناطقہ دو جلدوں میں، لیکن مولانا انور شاہ نے لکھا ہے اے ابن تیمیہ و ابن حجر لیسا بحاذقین فی الفلسفہ. ابن تیمیہ اور ابن حجر جیسے شاہ صاحب ہے ایسا مہر تو کوئی نہیں، ایسا تو غلام یحییٰ اور عبد المومن بھی نہیں ہوگا. شاہ صاحب تو امام ہے، اور طرح کا امام جس کی مثال و نظیر نہیں ہے.
انور شاہ صاحب کے بارے میں ایک عربی کا شعر یاد رکھو تمہیں سبق مل جائے گا، اردو کا یاد رکھو. عربی کا شعر عرب نے ان کی کتابیں دیکھ کے کہی ہے، عبد الفتح ابو غدہ نے التصری کے اخیر میں لکھا ہے بحر لولو میں فما بحر یشاکلہ، بحر لولو میں فما بحر یشاکلہ، لو نقب الارض لم یوجد لہ شبہ.
علوم کے واقعی سمندر ہے، ایسا سمندر زمین کھود کے بھی اس کی مثال نہیں ملے گی. بحر العلوم فما بحر یشاکلہ، لو نقب الارض لم یوجد شبہ.
یہ تو والے پھر بیٹھیں گے نہیں، سب عربی فارسی چلتی ہے. تو شورش نے کہا تھا
یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شیلا فانی، یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شیلا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں.
شورش حضرت کے بارے میں ایک مولوی صاحب آیا، میں بیٹھا ہوا تھا، صاحب نے کہا وقت ہے، میں نے کوئی وقت نہیں ہے، کہا شاہ صاحب کے بارے میں شعر سنا رہے. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. یہی شعر سنایا بڑے خاص موڈ میں، کہا آج رات کو بھی مہمان ہو کل رات کو بھی مہمان. اس نے ایک مضمون شائع کیا اس موضوع پر، یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شیلا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا کا ثانی نہیں.
جن طلباء کا حافظہ کمزور ہے یا ویسے لوگوں کا، وہ طلباء ذرا شاہ صاحب کی کتابیں دیکھیں، انوار انوری دیکھیں، تقدس انور دیکھیں، نفخت الانبر دیکھیں، حیات انور دیکھیں، اور حضرت کی اپنی تصنیفات دیکھنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ حافظہ قوی ہو جائے گا. جن عوام کا شوق ہے کہ ان کو بھی علم میں مضبوطی آ جائے اور علم میں پختہ ہو جائے اور بزرگوں سے خوب فیض حاصل کرے، وہ نقش دوام دیکھ لے. مولانا کے بیٹے انور شاہ صاحب جو آج کل کراچی آئے، ہم سے ملے بغیر چلے جاتے، آئے سمجھ، وہ کتاب بھی بہت عمدہ اور مفید دیکھ لے. ویسے ہمارے یہاں سے شائع دو کتابیں شاہ صاحب پر، تقدس انور اور انوار انوری.
یہ بھی اکثر العلوم کی مزائے آخر میں سے
کہ حضرت اقدس شاہ صاحب پر دو کتابیں شائع. اللہ، علماء جو عربیت جانتے ہیں تو لمبر دے کے نفحت لمبر فی الہدی الی الشیخ الشیخ انور. مولانا بنوری نے طالب علمی کے زمانے میں انور شاہ صاحب کی سیرت لکھی. کیسے لکھی؟ ایک لکھتے ہیں یا مولانا قرات و کتاب کا نفخہ فسجدت لبیانے کا، حضرت میں نے آپ کی کتاب نفحت لمبر پڑھی، میں نے آپ کی عربیت کی فصاحت کے سامنے سر جھکا لیا.
یا مولانا قرات کتاب کا نفخہ فسجدت لبیانے کا،
دیکھیں گے نفخت الانبر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جاہز کی تبیین ابن قتیبہ کی النکت، مبرد کی الکامل، اور عبد القاہر جرجانی کے اسرار اور زمخشری کی اساس کے ٹکر کی کتاب بن گئی ہے نفخۃ الانوار.
کوئی سوچ نہیں سکتا ہے کہ یہ 14 صدی کے ایک عالم کی لکھی ہوئی ہے. ایسا لگتا ہے جسے قرون اولا کا فقی اور ادیب لکھ رہا ہے.
حضرت اقدس استاذ محترم مولانا یوسف بنوری مرحوم نے اپنے استاد اور شیخ المحدث الکبیر فقی علی الاطلاق حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے اپنی سیرت لکھی.
لیکن سیرت کیا ہے اس کو دیکھیں گے تو عربی کے ماہر ہو جاؤ. عربی میں مہارت کے لیے چار کتابیں تو یہ جو بتا دی کہ بیان و تبیین کی اسرار البلاغہ
عبد القاہر جرجانی کا، اساس البلاغہ زمخشری کا، الکامل مبرد ابو العباس مبرد کی،
اور الادب الکاتب قتیبہ کی. تہائے ستہ ہے نا، اس طرح ادب کی اساس ہے. اے ساری کتابیں ایک طرف رکھو، کتابیں اٹھا کے دیکھو، ابو البختری کا دیر میں، ابو البختری کا دیوان شعر میں، اور نہایت العرب فی فنون الادب شہاب الدین نویری کی ادب میں، سارے کے سارے ادب کو ایک طرف رکھو. جیسے شامی نے فقہ کو رکھوا لیا، آلوسی خانی نے تفسیروں کو رکھوا لیا، دو کتابیں بس سینے سے لگائے رکھو. ابو البختر کا دیوان نظم میں، اور تمام علوم میں ابن شہاب نویری کی کتاب نہایت الادب فی فنون العرب. سینتیس جلدوں میں، سینتیس جلدوں میں احوال مذاکیر میں صرف ایک جلد ہے، بارہویں جلد. کیف یکون الذکر، کیف یطول، کیف یقوی، کیف یدعو، یہ بھی اس کا کام تھا. اس میں بھی لگ پڑا، پوری جلد لکھ ڈالا. نر کا بچہ تھا، عجیب و غریب مصنف. نہایت العرب فی فنون الادب شہاب نویری کی.
عربستان گیا تھا ایک عرب سے، میں نے پوچھا، مجھے کہتا ہے تم جانتے ہو نویری کو؟ میں نے کہا ایسا جانتا ہوں جیسے اپنے استادوں کو جانتا ہوں.
مجھے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ کرسی پر. میں بیٹھ گیا، کہا تبصرہ کرو. میں نے جلد 12 کا ذکر کیا، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا، گھر گیا، 37 جلدیں اٹھا کے لے آیا. ہدیہ للشیخ ولجلیل علمہ ووسیع اطلاعہ ولمفاخر قبال الراس والے. خوب ہنستا رہا. میں نے کہا یا شیخ عالج من ہو ففیہ معالج کبرا.
یہ تو جس میں تمام عجائب ہو. ادب تو اس کو نہیں کہے گا جس میں تمام مسلح ہو، تسبیحات ہو، ذکر و اذکار ہو. وہ تو قرآن و سنت بھرے پڑے الحمدللہ، اس میں ادب کی کیا ضرورت ہے. 37 جلدوں میں ہے. آج کل بیروت سے بہت اعلیٰ دید طباعت کے ساتھ شائع ہے. اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے مالی حالی مطالعہ کی، ان کو فانی زندگی کو قیمتی بنانا چاہیے. ہمارے درس کا کام سم و تفسیر نہیں، وہ تو بہت آسان کام ہے، تو 10 دن میں ہو جائے. اس کا کام پورے اسلام اور جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، ہمیں شان کے ساتھ اسلام پہنچایا ہے، ان کا مکمل اور والہانہ عقیدت ان سے پیدا کر. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدایا ہمارا درس قبول و مقبول فرما، نافع و جامع فرما. یا رب علوم اور امانات بٹوانے اور فرما. یا اللہ ہمارے بھائیوں کو اور بہنوں کو، حاضرین اور جملہ شرکت کرنے والوں کو درجات عالی عطا فرما. خدایا صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما، تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. خدایا جمیع بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما. طلب عزیز کے لیے سہولتیں پیدا فرما. احترام ادب تقدس کے ساتھ رہنے سہنے آنے جانے کا سلیقہ طریقہ نصیب فرما. یا رب ہمارا درس اپنے محمودیوں میں موعود وقت کے اندر تکمیل تک، تتمیم تک، پورے مراد اور مناظر محاسن مکارم مقاصد کے ساتھ پہنچا. قدم قدم پر خدا ہماری امداد فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی واصحابہ رحمت گیا. کل انشاءاللہ تعالی تفسیر اور تاویل سے متعلق ابحاث اور تفسیر کی بعض ضروری قسمیں اور مفسرین اور طبقات مفسرین اور اسی کے ساتھ قرآن کے نزول کا زمانہ اور قرآن کے علوم کی تقسیم انشاءاللہ تعالی ہوگی.